السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ. حسب معمول خبروں سے آغاز کریں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں. پہلے پاکستان.
چین کی جانب سے پاکستان کو $1 ارب قرض دینے کی اطلاعات. حکومت نے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم میں 1 ماہ کی توسیع کر دی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
جنوبی ایشیا.
دہلی میں ایک ہی گھر کے 11 افراد کی پراسرار طور پر لاشیں پائی گئیں. اتراکھنڈ میں بدترین سڑک حادثہ، 48 افراد ہلاک. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم.
اور عالمی خبروں میں، افغانستان کے صوبے ننگرہار میں اقلیتی ہندوؤں اور سکھوں کی برادری کے ارکان کے درمیان ایک خود کش بم دھماکے میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے. اور امریکہ بھر میں ہفتے کے روز وسیع تر پیمانے پر افراد نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے غیر قانونی نقل مکانی یا امیگریشن کے لیے سخت تر موقف پر احتجاجی مظاہرے کیے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ چین نے پاکستان کو $1 ارب کا قرض فراہم کیا ہے تاکہ پاکستان کے تیزی سے کم ہوتے ہوئے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو سہارا دیا جا سکے. یہ خبر ایک ایسے وقت پر سامنے آئی ہے جب پاکستان کی وفاقی کابینہ نے ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے 30 جون کو ختم ہونے والی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم میں مزید 1 ماہ کی توسیع کرنے کی منظوری دے دی ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ سنیے.
زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کی وجہ سے ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ایک بار پھر عالمی مالیاتی فنڈ IMF سے رجوع کرنا پڑ سکتا ہے. برطانوی خبر سانداری رویٹرز کے مطابق چین کی جانب سے پاکستان کو قرض کی فراہمی کی خبر اسے پاکستانی وزارت خزانہ کے 2 ذرائع سے ملی ہے، تاہم رپورٹ میں ان کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے. یہ تازہ قرضہ پاکستانی حکومت کی جانب سے اپنے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے کی کوشش ہے جو گزشتہ ہفتے کم ہو کر 9 ارب 66 کروڑ پہنچ گئے تھے، جبکہ مئی میں یہ ذخائر 16 ارب 40 کروڑ تھے. وزارت خزانہ سے منسلک 2 افراد نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ پاکستان کو ملنے والا $1 ارب کا یہ قرضہ چین سے 1 سے 2 ارب قرضے کے حصول کے لیے ہونے والی بات چیت کا نتیجہ ہے. ان ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ رقم اب پاکستان کے پاس ہے اور یہ معاملہ مکمل ہو گیا ہے. تاہم وزارت خارجہ کے ترجمان نے رائٹرز کی جانب سے اس خبر پر رد عمل دینے کی درخواست کے باوجود اس کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے. بیجنگ کی طرف سے اسلام آباد کو دیے جانے والا $1 ارب کا قرض پاکستانی معیشت کو سہارا دینے کی کوششوں کا مظہر ہے. چین پاک چین اقتصادی رہداری کے تحت پاکستان میں توانائی اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے $اربوں کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات مزید گہرے ہو رہے ہیں. اقتصادی امور کے ماہر اور پاکستان کے سابق مشیر خزانہ سلمان شاہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی معیشت کو درپیش مشکلات کی وجہ سے چین کی طرف سے $1 ارب کے قرض کی فراہمی پاکستان کی ادائیگیوں کے توازن کو بہتر کرنے میں معاون ہوگی. اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ خاصا ڈی ویلیو ہو چکا ہے اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ابھی آئے گا اگلے چند ماہ میں ایکسپورٹس پہ اگر کوئی پازیٹو امپیکٹ آتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی امپورٹس پہ بھی ہو سکتا ہے وہ کم ہو کچھ، پلس یہ ایمنسٹی کے وجہ سے کچھ اگر فورن کرنسی میں کوئی اضافہ ہو جائے، اور اس کے ساتھ پھر یہ چائنیز لون جو آپ کہہ رہے ہیں وہ، اینڈ دین ایون آفٹر دیٹ یو وڈ نیڈ اے پروگرام تاکہ 2-3 سال میں آپ کا جو ڈیٹ ہے وہ کچھ سسٹینیبل لیولز پہ آئے اور اکنامک گروتھ ہرٹ نہ ہو.
دریاسنا پاکستان کی وفاقی کابینہ نے ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے 30 جون کو ختم ہونے والی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم میں مزید 1 ماہ کی توسیع کرنے کی منظوری دی ہے. ایک سرکاری بیان کے مطابق عوام اور کاروباری اور دیگر حلقوں کی طرف سے حکومت کو اس اسکیم کی مدت میں توسیع کرنے کی تجویز دی گئی تھی. گزشتہ حکومت نے رواں سال اپریل میں یہ اسکیم جاری کی تھی، جس کے تحت وہ افراد جو ملک کے اندر اور بیرون ملک غیر قانونی اثاثہ یا سرمایہ رکھتے ہیں وہ رواں سال 30 جون سے پہلے ایک مخصوص شرح سے ٹیکس ادا کر کے اپنے ان اثاثوں کو ظاہر کر سکتے تھے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان میں فوجی عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ ایک آسٹرین کوہ پیما ایوالانچے کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا، جبکہ اس کے دو برطانوی ساتھیوں کو ہیلی کاپٹر امدادی مشن نے زندہ بچایا۔ فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے ٹویٹر پر لکھا کہ فوجی ہوابازوں نے کامیابی سے برطانوی نارمنڈ اور ٹیمتھی کو بچا لیا، لیکن آسٹریا کے کرسچن ہوبر کو نہیں بچایا جا سکا۔ یہ کوہ پیما کراکرم پہاڑی سلسلے میں ہنز آبادی کے قریب التار سر پہاڑی چوٹی پر 7338 میٹر کی بلندی پر پھنس گئے تھے۔ وہ اپنے خیموں میں سو رہے تھے جب ایوالانچے کی زد میں آ گئے۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار میں اقلیتی ہندوؤں اور سکھوں کی چھوٹی برادری کے ارکان کے درمیان ایک خود کش بم دھماکے میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے۔ مقامی پولیس سربراہ جنرل غلام زنائی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حملے کا نشانہ بننے والے افراد جلال آباد میں گورنر کے دفتر کی طرف جا رہے تھے، جہاں انہیں صدر اشرف غنی سے ملاقات کرنا تھی۔ کسی نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اس علاقے میں طالبان باغی اور داعش عسکریت پسند فعال ہیں۔ اس سے کچھ گھنٹے قبل افغانستان میں عہدیداروں کا بتایا کہ مشتبہ داعش عسکریت پسندوں نے ایک سرکاری اسکول میں 3 سیکیورٹی گارڈز کے سر قلم کر دیے اور مشرقی صوبے ننگرہار کی ایک عمارت کو بھی جزوی طور پر نظر آتش کر دیا۔ محمد آصف شنواری، صوبائی محکمہ تعلیم کے ترجمان، نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مسلح افراد کے ایک گروپ نے ملک شار بوائز ہائی اسکول پر رات کو حملہ کیا اور بعد کو عمارت کو آگ لگا دی۔ اسکول، لائبریری اور کچھ حصے مکمل طور پر راکھ ہو گئے۔ کسی نے اس کی فوری ذمہ داری قبول نہیں کی، اگرچہ صوبائی حکومت نے اس واقعے کے پس پردہ داعش کو مورتے الزام ٹھہرایا ہے۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دلی میں پولیس نے ایک گھر سے 11 لاشیں برآمد کی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تمام افراد کی موت پراسرار حالات میں ہوئی۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق تمام لاشیں ایک ہی خاندان کے افراد کی ہیں، جو نئی دلی کے ایک نواحی گاؤں بریری کے ایک گھر سے اتوار کو برآمد ہوئیں۔ علاقہ پولیس کے ایک افسر نے اے پی کو بتایا کہ مرنے والے بیشتر افراد اسی گھر کے رہائشی تھے جہاں سے لاشیں ملی۔ نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں مزید تفصیلات سنیے۔
شمالی دہلی کے براڑی علاقے میں ایک ہی گھر کے 11 افراد پراسرار طور پر مردہ پائے گئے۔ اتوار کی صبح کو گھر میں ان کی لاشیں پائی گئیں۔ پولیس کے مطابق 10 لاشوں کی آنکھوں اور منہ پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ وینٹیلیشن کے لیے بنائے گئے لوہے کے جال سے لٹکی ہوئی تھیں، جبکہ ایک 75 سالہ خاتون کی لاش جس کا نام نارائنہ ہے فرش پر پڑی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ گلا گھونٹ کر اس کا قتل کیا گیا۔ خودکشی سے متعلق کوئی نوٹ نہیں پایا گیا، اس لیے پولیس خودکشی اور قتل دونوں نظریوں سے جانچ کر رہی ہے۔ متوفین میں 7 عورتیں اور 4 مرد ہیں، جن میں 2 نابالغ ہیں۔ یہ خاندان سنت نگر علاقے میں گزشتہ 20 برسوں سے رہائش پذیر تھا۔ ان کی کرانہ اور پلائی ووڈ کی دکان تھی۔ پڑوسیوں کے مطابق یہ لوگ بہت شریف اور مذہبی قسم کے تھے۔ دہلی پولیس کے جوائنٹ کمشنر راجیش کھرانا پولیس ٹیم کے ساتھ جائے واردات پر پہنچے۔ وزیر اعلی اروند کیجریوال اور دیگر سیاستداں بھی وہاں پہنچ رہے ہیں۔ راجیش کھرانا اور کیجریوال نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
جو پرائما فیسائی کچھ پیٹرنز ہم نے نوٹ کیے ہیں، اس کے بیسس پہ کچھ چیزیں ہم فارم اپ کر رہے ہیں۔ باقی ابھی ہم کوئی چیز رول آؤٹ نہیں کر رہے۔ وی آر انویسٹیگیٹنگ فرام آل پاسبل اینگلز۔ 7 مہیلا، 7 فیمیل، 4 میلز اور 2 اور ایک 3 جو ہے اس میں ٹینیجرز ہیں۔
بہت ہی دکھد گھٹنا گھٹی ہے کہ 11 لوگ ایک ہی پریوار کے، ان کی موت ہو گئی ہے۔ اور میں نے ابھی پولیس والوں سے بھی بات کی اور وہاں ان کے پڑوسیوں سے بھی بات کی۔ پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ بہت ہی شریف پریوار تھا۔ پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، اپنے اس میں رہتے تھے۔ اور یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ حادثہ کس طرح سے ہوا ہوگا۔
مرنے والوں میں بزرگ خاتون کے علاوہ اس کے 2 بیٹے للت اور بھوپی، 2 بہوئیں، پوتے، پوتیاں، بیٹی اور نواسی شامل ہیں۔ کچھ دنوں قبل ہی بیٹی پرینکا کا رشتہ طے ہوا تھا۔ اس واقعہ سے پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے اور پولیس علاقے کا محاصرہ کر کے تحقیقات میں مصروف ہے۔ لاشوں کا پوسٹ مارٹم کرایا جا رہا ہے۔ ادھر ایک دوسرے واقعہ میں اتراکھنڈ کے پوڑی گڑھوال ضلع میں اتوار کی صبح کو ایک مسافر بس 200 میٹر گہری کھائی میں گر گئی، جس کے نتیجے میں 48 افراد ہلاک ہو گئے۔ 45 افراد موقع پر ہی مارے گئے تھے۔ 3 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। रिपोर्टों के मुताबिक 28 सीटों वाली बस में 50 मुसाफिर सवार थे। पुलिस के मुताबिक हादसे की वजह अभी मालूम नहीं हो सकी है, ताहम ख्याल किया जाता है कि गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिरों की वजह से ये हादसा हुआ। पुलिस और NDRF की टीमें बचाव काम में मसरूफ हैं। वजीर आला तरविंदर सिंह रावत ने हलाक शुदगान के वर्षा को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अमरीका भर में हफ्ते के रोज वसी तर पैमाने पर अफराद ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गैर कानूनी नकल मकानी या इमिग्रेशन के लिए सख्त तर मौकफ पर एहतजाजी मुजाहरे किए। इस मौकफ के नतीजे में बच्चों को उनके खानदानों से अलग करके पिंजरों और खैमों में रखा जा रहा है। ट्रंप ने हफ्ते को देर गए समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि जब लोग हमारे मुल्क में गैर कानूनी तौर पर आते हैं तो हमें उनके लिए बरसा बरस की कानूनी चाराजोई के बगैर उन्हें वापस कर देना चाहिए। हमारे कवानीन दुनिया भर में खराब तरीन है। रिपब्लिकन्स मजबूत सरहदें चाहते हैं और जुर्म को बर्दाश्त नहीं करते, जबकि डेमोक्रेट्स खुली सरहदों के खां हैं और जुर्म के बारे में उनका मौकिफ भी कमजोर है। सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहरा व्हाइट हाउस के बाहर हुआ। वाशिंगटन से जिल क्रैक की रिपोर्ट के साथ असद हसन।
मुजाहरीन नारे लगा रहे थे कि खानदान एक दूसरे के लिए बने हैं और मुतालबा कर रहे थे कि ट्रंप इंतजामिया अपनी उस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी यानी मुकम्मल अदम बर्दाश्त की पॉलिसी खत्म करे, जिसके तहत सरहद पर अमरीकी अहदेदार गैर कानूनी तरीक़ों से मुल्क में दाखिल होने वाले तारकिन वतन के खिलाफ मुकदमात कायम कर रही हैं। एहतजाज में शामिल ओहायो से आए एक शख्स ब्रूस जॉनसन के अल्फाज।
You know, we're a country of immigrants. We always have been. And to think that now somehow that's a bad thing, that immigration...
वो कह रहे हैं कि आप जानते हैं हम तारकिन वतन का मुल्क हैं और हमेशा से हैं, और अब ये सोचना कि इमिग्रेशन कोई बुरी चीज़ होती है मेरे लिए तो बहुत हैरत की बात है। इसको अगर एक काबिल कबूल दलील के तौर पर भी लें तो मुझे हैरत होगी। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद अप्रैल में शुरू हुआ, जिसके तहत 2500 बच्चों को उनके वालिदैन से अलग कर दिया गया। ताहम अवाम की तरफ से एहतजाज पर सदर ट्रंप ने 20 जून को ख़ानदानों को अलग करने की पॉलिसी वापस ले ली। एक वफाकी जज ने भी ये फैसला दिया कि अहदेदार बच्चों को उनके वालिदैन से अलग ना करें, और इस ज़िम्न में एक हतमी मोहलत भी दी कि इसके अंदर अंदर अलग होने वाले ख़ानदानों को उनके बच्चों से मिला दिया जाए। मुजाहरीन का भी यह मुतालबा था। अमरीका के अटारनी जनरल जेफ सेशंस कह चुके हैं कि हमारी जनूबी सरहद पर बहरान पैदा हो चुका है, जो इस ज़रूरत को उजागर करता है कि हमें गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके मुल्क दाखिल होने वालों के खिलाफ कोशिशें तेज़ करनी चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी सारा हकबी ने जून में कहा था कि इंतजामिया बार बार कह चुकी है कि कानून पर अमल दरामद होगा और सरहदों की हिफाजत की जाएगी। बाज़ मुजाहिरीन ने सियासी रहनुमाओं और अहदेदारों पर जोर दिया कि वो इस बात को मद्देनज़र रखें कि उनके आबा व अजदाद मुमकिन तौर पर अमरीका हिजरत करके ही आए थे। न्यूयॉर्क से एहतजाज में शिरकत के लिए आई लीजा मार्क्स कैट्स के अल्फाज।
Well, I would hope someone would pay attention and like maybe not, maybe it wouldn't change their minds necessarily.
मैं कहती हूँ कि उन्हें अपने माजी की तरफ देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि उनकी सोच तब्दील हो जाए, मगर महज सोचें कि कितने लोग इस बारे में बहुत हसास हैं और हो सकता है कि फिर वो अपने ख्याल पर नज़रसानी करें। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक अब भी 2047 बच्चे अपने वालिदैन से अलग हैं, जबकि 500 से ज़्यादा बच्चों को उनके ख़ानदान वालों से मिला दिया गया है। ट्रंप इंतजामिया के अहदेदारों ने बार बार कहा है कि उन्हें मालूम है कि अलग किए जाने वाले तमाम बच्चे कहाँ हैं, ताहम कई वकला इस दावे को रद्द करते हैं। असद हसन, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
गोइटेमाला से ताल्लुक रखने वाली जेनी गोंजालेस सरहद पार करके गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल हुई और उनके बच्चों को उनसे जुदा कर दिया गया। अब वो कानूनी रुकावटों से निमट कर हजारों किलोमीटर दूर भेजे गए अपने बच्चों से दोबारा मिलने की जिद्दोजहद कर रही हैं। ये उन सैकड़ों खानदानों में से एक की कहानी है जिनसे उनके बच्चों को अलग किया गया। एरिजोना से वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा सीलिया मेंडोजा की रिपोर्ट में मुबशर अली ज़ैदी से सुनिए।
43 दिन तक हिरासत में रहने के बाद जेनी गोंजालेस को रिहाई मिल गई। उन्हें अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने के बाद इमिग्रेशन हुकाम ने हिरासत में ले लिया था और जनूबी सरहद पर उनके तीनों बच्चों को उनसे अलग कर दिया था। एरिजोना में अलॉय के हिरासती मरकज से रिहाई के बाद जेनी गोंजालेस ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू की। मैं अपने बच्चों को ढूंढने जा रही हूँ, ये मुश्किल वक्त है मेरे लिए, बहुत मुश्किल। जब उन्होंने मेरी गोद से बच्चों को छीना तो मुझे लगा कि मेरा दिल फट जाएगा। ये थे जेनी गोंजालेस के अल्फाज। माँ 5 महीने तक एरिजोना में हिरासत में रही और बच्चों को 3,800 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया गया। जेनी गोंजालेस उनके बारे में सोचकर परेशान हैं। मैंने हुकाम से कहा था कि मेहरबानी करें और मुझे कॉल करके उनकी खैरियत बताएं। उन्होंने कहा नहीं, कॉल नहीं की जाती। मैंने उनसे कहा कि करम फरमाएं, मैं अपने बच्चों के बारे में जानना चाहती हूं क्योंकि बहुत दिन से मुझे उनकी कोई खबर नहीं। उन्होंने कहा क्या तुम जानती हो कि तुम्हें बेदखल करके ग्वेटेमाला भेज दिया जाएगा और तुम्हारे बच्चे यहाँ हुकूमत की तहवील में रहेंगे। ये थे जेनी गोंजालेस के अल्फाज। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में जेनी ने कहा कि उन्हें अमरीकी इंतजामिया की बच्चों को खानदान से अलग करने की पॉलिसी के बारे में कुछ पता नहीं था। अगर पता होता तो वो अपने बच्चों के साथ इस तरह ना आतीं। उनके बच्चे न्यूयॉर्क में क्यूगा सेंटर की तहवील में हैं। जेनी की रिहाई मुखय्यर हजरात के चंदे की वजह से मुमकिन हुई। उनके वकील होजे और चेना ने इस बारे में बताया। जमानत की रकम कुछ खानदानों ने अदा की है, उन माओ ने जो न्यूयॉर्क में रहती हैं। खुदा का शुक्र है, उन्होंने मुझे पैगाम भेजा कि जमानत के लिए $7,500 जमा करा दिए गए हैं। ये थे वकील होजे और चेना के अल्फाज। जेनी की रिहाई इत्तफाक से मिलेनिया ट्रम्प के एरिजोना ही में एक मरकज के दौरे के मौके पर अमल में आई। खातून ने अव्वल गैर कानूनी तारकीन वतन के हालात और इमिग्रेशन हुकाम के काम का जायजा ले रही हैं। मैं यहाँ अमरीकी खानदानों और बच्चों की जानिब से आपकी देखभाल और मदद करने आई हूँ, जिस कदर भी मेरे बस में है। ये थे मिलेनिया ट्रम्प के अल्फाज। हेल्थ डिपार्टमेंट एंड ह्यूमन सर्विसेज के सरबरा एलेक्स एजर का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया अलग किए गए खानदानों को यकजा करेगी।
They would be unified with either parents or other relatives under our policy.
हमारी पॉलिसी के मुताबिक इन बच्चों को उनके वालदैन या दूसरे रिश्तेदारों के हवाले किया जाएगा, लेकिन अगर कांग्रेस या अदालतों के वजा किए गए कवायद के तहत वालदैन बदकिस्मती से हिरासत में होंगे तो फिर जाहिर है कि उन्हें रिहा किए जाने तक यकजा नहीं किया जा सकेगा। ये थे एलेक्स एजर के अल्फाज। जेनी गोंजालेस को उम्मीद है कि वो जल्द अपने बच्चों को गले लगा सकेंगी। मुबशिर अली जैदी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
अमरीका की तरफ से कनाडा की स्टील और एल्युमिनियम पर नए महसूलात आयात करने के जवाब में कनाडा की तरफ से अमरीकी मसनूआत पर महसूलात का इतलाक आज 1 जुलाई से हो रहा है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने टेलीफोन पर बातचीत करके दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत और माशी मसाइल पर गुफ्तगु की है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान सैरा सैंडर्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने कनेडियन वजीर आजम को जुमे की शब टेलीफोन किया था, जिसके दौरान दोनों रहनुमाओं ने मईशत से मुतल्लिक दो तरफा अमूर पर बात की। कनेडियन हुकूमत की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक जुमे के रोज टेलीफोन पर गुफ्तगु के दौरान वजीर आजम ट्रूडो ने सदर ट्रंप को बताया कि उनकी हुकूमत के पास स्टील और एल्युमिनियम पर आयत नए अमरीकी टैक्सों का जवाब देने के अलावा कोई और चारा नहीं था। बयान में कहा गया कि दोनों रहनुमाओं ने मुस्तकबिल में भी करीबी रबते जारी रखने पर इतफाक किया है। शुमाली कोरिया की फौजी इकतसादी समाजी और दूसरी पेशरफ्त के निगरान ग्रुप 38 नॉर्थ ने बताया कि सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि शुमाली कोरिया की जौहरी तहकीक वाले मकामात से एक पर हालिया महीनों में तेजी से बेहतरी देखी जा सकती है। 38 नॉर्थ ग्रुप ने बुध के रोज एक रिपोर्ट में कहा कि खला से 21 जून को ली जाने वाली तस्वीरों से पता चलता है कि शुमाली कोरिया ने अपनी योंग बयान जौहरी साइंटिफिक रिसर्च सेंटर में बेहतरी की है। रिपोर्ट से महज 2 हफ्ते कबल शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सिंगापुर में होने वाले सरबराह इजलास में जजीरा नुमा कोरिया को भारी हथियारों से पाक करने के इलामिये पर दस्तखत किए थे। रिपोर्ट के बाद सवाल पैदा हो रहे हैं कि आया 12 जून के सरबराह इजलास के बाद किम ने जौहरी प्रोग्राम को खत्म करने के लिए इकदाम उठाए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इतवार के रोज कहा कि सऊदी क़यादत में यमन के साहिली शहर हुदैदा को दोबारा हासिल करने की मुहिम में तातुल का मकसद अक़वामे मुत्तहिदा के खसूसी नुमाइंदे को मुतहारिब धड़ों से राबतों का मौका देना है। इमारात के अमूर खारजा के वजीर ममलिकत अनवर गरगाश ने इतवार के रोज समाजी राबतों की साइट ट्विटर पर लिखा कि इत्तेहाद ने शहर के हवाले से पेशरफ्त को मौखर कर दिया ताकि अक़वामे मुत्तहिदा के नुमाइंदे हुदैदा से गैर मशरूत वापसी को यकीनी बना सकें। यमन के लिए अक़वामे मुत्तहिदा के नुमाइंदे मार्टिन ग्रिफिथ ने गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि हूतीज़ और सऊदी की आदत वाले इत्तेहाद ने इंदिया दिया कि वह मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर आमादा हैं। عراق میں عہدیداروں نے کہا کہ کرکوک میں ایک عمارت کے باہر خودکش بم دھماکے میں کم سے کم 19 افراد زخمی ہو گئے. اس عمارت میں مئی کو ہونے والے انتخابات کے ووٹ رکھے گئے. حکام نے کہا کہ بیلٹ باکسز کو نقصان نہیں پہنچا. ججوں کے ایک پینل نے ہفتے کے روز کہا تھا کہ ووٹوں کی گنتی کا آغاز منگل سے شروع ہونا چاہیے. شیعہ عالم مقتدی الصدر نے انتخابی اتحاد میں مئی میں ہونے والے ان انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی. اور امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ایشیا کے لیے امریکہ کی سینئر سفارتکار سوزین تھارنٹن جولائی کے آخر میں ریٹائر ہو جائیں گی، ایک ایسے وقت پر جب شمالی کوریا اور چین کے ساتھ اہم مذاکرات ہو رہے ہیں. اور افغانستان میں پہلی بار 15 خواتین کے گروپ نے ضلع بامیان میں بارودی سرنگیں صاف کرنے کی تربیت مکمل کی اور ان بارودی سرنگوں اور دیگر دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے کا طریقہ بھی سیکھا. اور سند حاصل کرنے والی ان خواتین نے فوری طور پر اپنی خدمات کے آغاز کا عزم کا اظہار کیا ہے. وائس آف امریکہ کے ظفر بامیانی کی ان تربیت یافتہ خواتین میں سے چند ایک سے ہونے والی بات چیت پر مبنی ایک رپورٹ اسفر امام نے تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں.
ان 15 خواتین نے وسطی بامیان صوبے میں بارودی سرنگیں صاف کرنے اور دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے کی تربیت ڈنمارک کے ماہرین سے حاصل کی ہے. ایک طالبہ نیک بخت حسنی بتاتی ہیں،
خود میں نے اس ایک دختر خانم مشتاق شدیم کہ آگاہی بر مردم خود از طریق زمین کورس کی گرفتیم.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے بارودی سرنگیں اور دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے کے کئی طریقے سیکھے ہیں، اور تربیت مکمل کرنے کے بعد دیگر خواتین اور بچوں کو ان سرنگوں کے خطرے سے آگاہی فراہم کرنا چاہتی ہیں. ہم ملک کے کسی بھی کونے میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں. تربیتی پروگرام کے شرکا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ خواتین اور بچے ان بارودی سرنگوں کے زیادہ شکار ہو رہے ہیں کیونکہ وہ ان دھماکہ خیز مواد کی پہچان نہیں کر پاتے. اس تربیت کی وجہ سے نہ صرف تربیت حاصل کرنے والی خواتین خود کو زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہیں بلکہ کمیونٹی کو بھی ان دھماکہ خیز مواد سے بچا رہی ہیں. تربیت حاصل کرنے والی ایک اور طالبہ نجیبہ قاسمی کہتی ہیں،
طریق مارگزاری شروع خواندیم و همچنان بعد از مارگزاری ما اینا رو فعلا قصد داریم یعنی خود انفجار دادن.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے سیکھا کہ کس طرح ان بارودی سرنگوں کی شناخت کی جائے، اور اب ہمارا منصوبہ ہے کہ انہیں ناکارہ بنانا سیکھیں. ہم مختلف اقسام کے دھماکہ خیز آلات کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح انہیں محفوظ طریقے سے استعمال کیا جائے. تربیتی پروگرام کے انسٹرکٹر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس ماہانہ تربیتی پروگرام کا مقصد خواتین کے لیے ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنا اور کئی دہائیوں سے ملک بھر میں بچھائی گئی ان بارودی سرنگوں اور دھماکہ خیز مواد کے خطرے سے لوگوں کو بچانا ہے. بارودی سرنگوں کو صاف کرنے کی تربیت دینے والے ڈنمارک کے گروپ کے انسٹرکٹر یاشیرو ایشیشی کہتے ہیں،
I think the women is a symbol of the peace, a significance of doing demining done by female people.
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ خواتین امن کی علامت ہیں. ان خواتین کی جانب سے بارودی سرنگوں کی صفائی کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ یہ معاشرہ مردوں کی جانب سے کی جانے والی تشدد سے آلودہ ہے، لیکن اب یہ خواتین اس آلودگی کو صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. افغانستان طالبان کے تصور سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. ان حالات میں اس ملک کی خواتین بھی چاہتی ہیں کہ وہ اپنے ملک کی خدمت کے لیے اپنا زیادہ مؤثر کردار ادا کریں. اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن.
افغان صدر اشرف غنی نے طالبان کے ساتھ یک طرفہ جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے سیکیورٹی اداروں کو اپنی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے. تاہم پس پردہ رابطے بھی جاری ہیں. اس بارے میں ہمارے پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر جعفری نے ماہرین سے بات کی. گفتگو کے چند اقتباسات پروگرام میں. گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے انیس الرحمان نے کہا،
جو سیز فائر ہوا تھا طالبان اور افغان گورنمنٹ کے دوران تو وہ لوگ بہت پر امید تھے، لیکن آج ایسا ہوا کہ اشرف غنی نے جو اعلان کیا کہ سیز فائر ختم کر رہے ہیں، تو اس کی بنیادی بات یہی ہے کہ طالبان کی طرف سے جو ہے وہ مثبت جواب نہیں آیا. تین دن کی جو ایکسٹینشن تھی عید کے موقع پر، آپ ایسا سمجھ لیں کہ افغانستان کے اندر 300 لوگوں کی جانیں جو ہے وہ بچائی جا چکی تھی، لیکن افغان گورنمنٹ کی طرف سے تو بالکل سیز فائر تھا یہ 20 دن. لیکن اب جو ہے طالبان اٹیک کر رہے ہیں افغانستان کی سیکیورٹی فورسز پہ اور ان کی جو جگہ ہیں، اور ابھی تک انہوں نے ایسا کوئی بڑا آپریشن لانچ بھی نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی حالت میں جو ہے صرف جو نقصان ہو رہا تھا وہ افغانستان سیکیورٹی فورسز کو ہو رہا تھا، لوگوں کو ہو رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کی امید تھی وہ اب بھی باقی ہیں, کیونکہ اشرف غنی نے جو ایک مکمل ایک پیکج اعلان کیا ہے کہ ہم اب بھی تیار ہیں سیز فائر کے لیے, لیکن طالبان کیوں تیار نہیں ہو رہی ہے اب بہت بڑا سوال جو ہے ایک افغانستان کے لوگوں کے لیے. کیونکہ جو طالبان ایک ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ افغانستان سے جو ہے بیرونی فورسز نکل جائے, تو وہ مسئلہ بھی اشرف غنی نے حل کیا ہوا ہے, کیونکہ ان لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ آ جائیں ٹیبل پہ بیٹھ جائیں اور بات جو ہے مل کر کریں گے اور ایک شیڈیول طے کریں گے کہ بیرونی فورسز کو کیسے اور کس کب نکالا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک بال جو تھا وہ اب طالبان کے کورٹ میں تھا, لیکن طالبان نے جو ہے وہ نہ تو افغانستان کی عوام کی پاسداری کی اس بات کی کہ سیز فائر ایکسٹینشن ہو, اور نہ جو ہے اشرف غنی کی جو ایک مکمل پیکج اعلان کیا تھا طالبان کے لیے ان سے بھی وہ مکر گئے اور انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. جی
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں لڑائی میں شدت آئے گی؟
میں سمجھتا ہوں کہ نہیں آئے گی, کیونکہ جو ہم نے دیکھا کہ پکتیا کا ہلمند اور اسی طرح قندھار وغیرہ میں جو عام لوگ ہیں جو وہاں کے ریجنل مشران ہیں لیڈرز ہیں وہ طالبان کے حلقوں میں گئے ہوئے ہیں اور ان سے بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ہمارے نقصان پہ ہے, نہ تو امریکہ کو جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے نہ طالبان کو نقصان ہو رہا ہے افغان گورنمنٹ کو, جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ افغان کے عوام ہے افغانستان کے لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ امید قائم ہے, کیونکہ جو کابل سے بہت ایسے مشران گئے ہوئے ہیں میں نے ان سے بات کی تو وہ آج عید کے بعد پکتیا کا اور خوص میں جو ہے وہ طالبان کی جو جگہ ہیں جو ایریاز ہیں جو طالبان کی کنٹرول میں ہیں وہاں پہ گئے ہوئے ہیں اور ان سے ان کے مشران سے باتیں ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ باتیں ہو رہی ہیں انڈر گراؤنڈ, لیکن جو ظاہری ہیں تو اس میں دیکھنے کی یہی مل رہا ہے کہ طالبان کی طرف سے اٹیکس ہو رہے ہیں.
پھر ویسے اخوان صاحب یہ بتائیے مجھے کہ جو اس وقت صورتحال ہے, صدر اشرف غنی صاحب نے ایک نیوز کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ عید کے موقع پر جو طالبان نے ایکسیپٹ کی تھی جنگ بندی اور ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کیا آفر کیا وہ قبول نہیں کی گئی, اب ہم یہ جنگ بندی ختم کر رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟
دیکھیے طالبان تو فریشر سی جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہو سکتے, کیونکہ گزشتہ 17-18 سالوں میں سے طالبان کے اوپر یہ پریشر جا رہا ہے, ان پہ بمباریاں ہو چکی ہے, ان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے, لیکن اب افغان گورنمنٹ کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں تھا اس کے علاوہ تھا کہ وہ لوگ سیز فائر کے ساتھ سیز فائر کو ختم نہ کر لے, کیونکہ طالبان کو انہوں نے دعوت دی تھی اور انہوں نے آفر دیا ہوا تھا کہ آ کر یہ اس کو قبول کر لیجئے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے اور لوگوں کو یہ ہو سکے کہ ہاں وہ کر سکتا ہے. اب طالبان کی طرف سے بھی انہوں نے گرین لائٹس دے دے, یہ سیز فائر کا جو ایکسٹینشن تھا وہ اس لیے تھا, اور دوسری جانب خود اشرف غنی احمدزئی کا جو گورنمنٹ ہے وہ دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم ہانیسٹ ہیں اور ہم اب بھی کرنا چاہتے ہیں سیز فائر.
پروگرام ہے آپ کی صحت, بہجت حاضر خدمت ہے. فالج کے مریضوں میں موومنٹ یا پھر حرکت بحال کرنے کے لیے محققین ایک جامع تجربہ کر رہے ہیں جس کے تحت انہیں اس حد تک کامیابی مل چکی ہے کہ ایک مفلوج شخص کے لیے اپنے بازو کو حرکت دینا ممکن ہوا ہے. برانمن بنیٹو کی رپورٹ کے مطابق یہ ایک اہم پیش رفت ہے, کیس ویسٹرن ریزرو یونیورسٹی نے بتایا. بل کوچیبار کا 8 سال پہلے سائیکل کا حادثہ ہوا جس کے نتیجے میں ان کی ریڑھ کی ہڈی میں شدید چوٹ آئی جس کی وجہ سے کندھوں کے نیچے ان کا جسم مفلوج ہو گیا, لیکن آج وہ خود سے کھا رہے ہیں اور کافی بھی خود سے پی سکتے ہیں. بل کوچیبار کیس ویسٹرن ریزرو یونیورسٹی میں کیے جانے والے ایک تجربے میں حصہ لے رہے ہیں جس میں محققین نے دو تحقیقی ٹیکنالوجیز کو یکجا کر دیا ہے اور جس سے انتہائی کامیاب نتائج سامنے آئے ہیں. یونیورسٹی کے بائیو میڈیکل انجینئرنگ شعبے کے سربراہ رابرٹ کرش کہتے ہیں,
For the first time, we've implanted brain recording electrodes in a person and an FES system.
رابرٹ کرش کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلی مرتبہ دماغ کے ریکارڈنگ الیکٹروڈز کو ایک شخص کے اندر نصب کر دیا یعنی امپلانٹ کر دیا, اور ساتھ ہی ایف ای ایس نظام بھی استعمال کیا. ایف ای ایس سے مراد فنکشنل الیکٹریکل اسٹیمولیشن ہے. بل کوچیوار کے کیس میں 36 الیکٹروڈز کو کوچیوار کے دائیں بازو کے اوپر اور نیچے والے حصے میں نصب کیا گیا جو ان کے ہاتھ، کوہنی اور کندھے کے مسلس کو برقی تحریک دیتے ہیں اور اس طرح سے وہ اپنے بازو کو حرکت دے سکتے ہیں.
When somebody has a spinal cord injury, a perfectly working brain is essentially disconnected.
کیس ویسٹرن ریزرو یونیورسٹی کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ اس اسٹڈی یا ریسرچ کے معاون محقق لی ہاکبرگ کا کہنا ہے کہ برین کمپیوٹر انٹرفیس یعنی برین گیٹ کو کوچیوار کے دماغ کے اس حصے سے جوڑ دیا گیا جو بازو اور ہاتھ کو حرکت دینے کے مسلس کی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے اور آپریشن کے ذریعے ان کے جسم کے اندر لگائے گئے الیکٹروڈز اعصابی اشارے دیتے ہیں جن کو تحقیق کار ریکارڈ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر لی ہاکبرگ کا کہنا ہے کہ ہم دماغ کی سرگرمی کو ڈیکوڈ کر کے ایف ای ایس نظام تک پہنچاتے تھے جس کی وجہ سے کوچیوار اپنے بازو اور ہاتھ کی حرکت سے کپ اٹھا سکتے تھے. کوچیوار حرکت کرنے کی اپنی صلاحیت کو زبردست قرار دیتے ہیں. بل کوچیوار کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں میں زخمی ہوں، لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ زخمی ہونے کی وجہ سے میری زندگی ہی ٹھہر جائے. اور کیس ویسٹرن ریزرو یونیورسٹی کے رابرٹ کرش کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی ریڑھ کی ہڈی کو پہنچنے والے نقصان پر قابو پا لیا اور اب وہ اپنے بازو کو حرکت دینے کے بارے میں سوچتے ہیں اور اسی کے ذریعے ان کا بازو حرکت کرتا ہے. کوچیوار کے ساتھ کی جانے والی یہ تحقیق برین گیٹ 2 پروگرام کا حصہ ہے جو ایک پائلٹ مکینیکل ٹرائل کا نام ہے اور ورجینیا کے اداروں میں اس پروگرام پر تحقیق جاری ہے جس کے تحت فالج کا شکار لوگوں میں برین کمپیوٹر انٹرفیس سسٹم نصب کرنے کے طریقہ کار کے محفوظ ہونے اور اس کے امکانات کو جانچنے پر کام کیا جا رہا ہے. بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن. السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. ایک غیر ملکی خبر رسائی ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ چین نے پاکستان کو $1 ارب کا قرض فراہم کیا ہے تاکہ پاکستان کے تیزی سے کم ہوتے ہوئے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو سہارا دیا جا سکے. یہ خبر ایک ایسے وقت پر سامنے آئی ہے جب پاکستان کی وفاقی کابینہ نے ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے 30 جون کو ختم ہونے والی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم میں مزید ایک ماہ کی توسیع کرنے کی منظوری دے دی ہے. پاکستان میں فوجی عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ ایک آسٹرین کوہ پیما ایولانچے کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا جبکہ اس کے 2 برطانوی ساتھیوں کو ہیلی کاپٹر امدادی مشن نے زندہ بچا لیا. فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے ٹویٹر پر بتایا کہ فوجی ہوا بازوں نے کامیابی سے برطانوی نارمنڈ اور تمتھی کو بچا لیا لیکن آسٹریا کے کرسچن ہیوبر کو نہیں بچایا جا سکا. یہ کوہ پیما کراکرم پہاڑی سلسلے میں ہنز آبادی کے قریب التارسر پہاڑی چوٹی پر 7,338 میٹر کی بلندی پر پھنس گئے تھے. وہ اپنے خیموں میں تھے جب ایولانچے کی زد میں آ گئے. پاکستان پر ایک طرف تو یہ بات ہے کہ انتہا پسندوں کے مالی وسائل منقطع کرنے کے اقدامات کیے جائیں اور چند روز قبل فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جانب سے اس کو گرے لسٹ میں رکھنے کا عمل جاری ہے. دوسری جانب ایک قلعدم شدت پسند تنظیم کے مرکزی رہنما کا نام شیڈیول فورس سے خارج ہونے کے بعد ان پر عائد پابندی اٹھا لی گئی ہے اور وہ عام انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ دوسری قلعدم تنظیموں سے وابستہ افراد بھی مئی میں آئندہ ماہ ہونے والے انتخابات میں آزاد یا کم مصروف سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے حصہ بننے کے لیے کوشاں ہیں. یہ صورتحال ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنے کی کوششوں پر کوئی اثر ڈالے گی؟ اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے سیکورٹی کے امور کے ماہر بریگیڈیئر عمران ملک، ممتاز ماہر معاشیات اور پاکستان کی وزارت خزانہ کے سابق مشیر ڈاکٹر اشفاق حسن اور ممتاز امریکی تجزیہ کار اور مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر ماروین وائن بام سے گفتگو کر کے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ پیش خدمت ہے.
پاکستان کو آئندہ 15 ماہ کے دوران فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یا ایف اے ٹی ایف کی لسٹ سے نکلنے کے لیے 26 نکاتی پروگرام پر عمل کرنا ہے، جس میں دہشت گرد گروپوں یا دوسرے دہشت گردوں کے مالی وسائل اور ذرائع کو منقطع کرنا بھی شامل ہے. لیکن جب ایسے افراد کے بینک اکاؤنٹ جو منجمد تھے کھول دیے جائیں جن کے نام شیڈول 4 میں شامل تھے، یا ایسے رکوں کو انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے، تو پاکستان 15 ماہ بعد کس طرح اپنے موقف کا دفاع کرے گا اور گرے لسٹ سے نکل سکے گا؟ اس بارے میں بریگیڈیئر عمران ملک کا کہنا تھا.
اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ شیڈیول 4 میں جو یہاں پہ کچھ ملٹنٹ گروپس تھے ان کو کلیئر کر دیا, حالانکہ وہ انٹرنیشنلی ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا ہے. اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو ایسے ملٹنٹ گروپس کو جو کہ زیادہ تر ڈومیسٹکلی ہی آپریٹ کرتے ہوں ان کو مین اسٹریم کرنے کی بھی کوششیں کی گئی ہیں. اور جو دو سب سے بڑی میں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں اس صورت میں وہ ہے آئی آر اے, آئرش ریپبلکن آرمی, جو کہ بہت عرصے تک برطانیہ کے خلاف ملٹریلی اور ملٹنسی کے ساتھ اور ہتھیاروں کے ساتھ ان کے خلاف کاروائیاں کرتے رہے اور بہت سارا نقصان بھی پہنچایا. ایونچولی ان کو بھی پولیٹیکلی ایبزارب کیا گیا اور ان کو پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنایا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ تحریک طالبان افغانستان اور حقانی نیٹ ورک, ان کو ابھی امریکہ کے کہنے پہ ہی اشرف غنی صاحب نے آفر کیا ہے کہ ہم آپ کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آپ پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنے, تو ان کو بھی وہ مین اسٹریم کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر ہم ان دو مثالوں کو اپنے سامنے رکھیں تو میرے خیال میں اگر جو پاکستان کی ڈومیسٹک ملٹنٹ گروپس ہیں جو کہ بنیادی طور پر سیکٹیرینزم کے اوپر کام کرتے ہیں اور سیکٹیرین گروپس ہیں, ان کو اگر مین اسٹریم کیا جائے اور پولیٹیکل سسٹم کے اندر لایا جائے تو شاید کوئی ایسی ایک سچویشن بن جائے جہاں پر وہ پیسیفائی ہو جائیں اور وہ ایک فعال پولیٹیکل سسٹم, سیاسی سسٹم کا وہ حصہ بن جائے. تو میرے خیال میں اگر ہم نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہو تو سب سے پہلی بات تو یہ کہنی ہوگی کہ ان کے خلاف شاید کیس جو ہے وہ اتنا کلیئرلی ان کے خلاف گیا نہیں کہ ان کو مجرم ثابت کیا جائے, اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم ان کو پولیٹیکل سسٹم میں یا مین اسٹریم کے اندر لائیں تو ممکن ہے کہ وہ اپنی ملٹنسی کو ختم کریں اور پاکستان کے ایک سیاسی سسٹم کا ایک فعال اور جس کو کہتے ہیں افیکٹو کنٹریبیوٹنگ ایلیمنٹ بن جائے.
ادھر ڈاکٹر اشفاق حسین نے کہا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالنے کا ایف اے ٹی ایف کا فیصلہ سیاسی نوعیت کا تھا. ان کے الفاظ,
پاکستان کو جو گرے لسٹ میں یہ ڈالا گیا ہے یہ اٹ از اے پیورلی اے پولیٹیکل ڈیسیجن اینڈ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی پرفارمنس آف پاکستان اگینسٹ ٹیررزم. اگر وہ مین اسٹریم میں آتا ہے ان سب چیزوں سے, دوسرے جگہوں سے ہٹ کر مین اسٹریم میں سیاست میں آنا چاہتا ہے تو یہ تو ایک اچھی چیز ہے. جہاں تک ٹیررزم کی بات ہے, پاکستان نے جو کیا یہ سب کو پتا ہے اور خاص کر یہ امریکہ والے بھی اس کو اکنالج کرتے رہتے ہیں, ہاں جی آپ نے بہت اچھا کیا ہے. لیکن کیونکہ یہ پریشر ہے کہ ان جماعتوں کو, تاکہ وہ جماعت ان کو یہ ہے کہ شاید یہ کشمیر میں یہی لوگ آ کے گڑبڑ کرتے ہیں تو ان کے فائنینشل کو چوک کیا جائے, تو یہ ہندوستان کے انسسٹنس پہ یہ ساری چیزیں پیچھے سے ہو رہی ہیں, لہذا اس کے پیچھے ایک سیاست ہے.
مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ واشنگٹن کے اسکالر ڈاکٹر ماروین وائنبام نے کہا کہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یا ایف اے ٹی ایف چاہتی ہے کہ دہشت گرد تنظیموں اور دوسرے دہشت گرد افراد کے مالی وسائل و ذرائع منقطع کر دیے جائیں, اور جب ایسے لوگ جن کو بین الاقوامی ادارے دہشت گرد قرار دے چکے ہیں وہ سیاست میں آئیں گے اور انتخاب لڑیں گے تو پاکستان کے لیے مشکلات تو پیدا ہوں گی. ان کے الفاظ,
yes, I think Pakistan, it's already been demonstrated that that the foreign action task force financial task force is focused on Pakistan's what Pakistan is doing, particularly with the fact that its judicial system
یہ تھے ڈاکٹر وائن بام, جن کا کہنا تھا کہ پاکستان کو بین الاقوامی برادری کو مطمئن کرنے کے لیے ان دہشت گردوں کے خلاف اقدامات کرنے چاہیے جن کو بین الاقوامی ادارے دہشت گرد قرار دے چکے ہیں. قمر عباس جعفری, اردو, بی او اے, واشنگٹن.
افغانستان کے صوبے ننگرہار میں اقلیتی ہندوؤں اور سکھوں کی چھوٹی برادری کے ارکان کے درمیان ایک خود کش بم دھماکے میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے. مقامی پولیس سربراہ جنرل غلام سنائے نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حملے کا نشانہ بننے والے افراد جلال آباد میں گورنر کے دفتر جا رہے تھے جہاں انہیں صدر اشرف غنی سے ملاقات کرنا تھی. کسی نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی, لیکن اس علاقے میں طالبان باغی اور داعش عسکریت پسند فعال ہیں. اس سے کچھ گھنٹے قبل مشتبہ داعش عسکریت پسندوں نے ایک سرکاری اسکول میں 3 سیکیورٹی گارڈز کے سر قلم کر دیے اور مشرقی صوبے ننگرہار کی ایک عمارت کو بھی جزوی طور پر نظر آتش کر دیا۔ محمد آصف شنواری صوبائی محکمہ تعلیم کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مسلح افراد کے ایک گروپ نے ملک یار بوائز ہائی اسکول پر رات کو حملہ کیا اور بعد کو عمارت کو آگ لگا دی۔ اسکول لائبریری اور کچھ حصے مکمل طور پر راک ہو گئے۔ کسی نے اس کی فوری طور پر ذمہ داری قبول نہیں کی، اگرچہ صوبائی حکومت نے اس واقعے کے پس پردہ داعش کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ امریکہ بھر میں ہفتے کے روز وسیع تر پیمانے پر افراد نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے غیر قانونی نقل مکانی یا امیگریشن کے لیے سخت تر موقف پر احتجاجی مظاہرے کیے۔ اس موقف کے نتیجے میں بچوں کو ان کے خاندانوں سے الگ کر کے پنجروں اور خیموں میں رکھا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے ہفتے کو دیر گئے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ جب لوگ ہمارے ملک میں غیر قانونی طور پر آتے ہیں تو ہمیں ان کے لیے برسہ برس کی قانونی چارہ جوئی کے بغیر انہیں واپس کر دینا چاہیے۔ ہمارے قوانین دنیا بھر میں خراب ترین ہیں۔ ریپبلکنز مضبوط سرحدیں چاہتے ہیں اور جرم کو برداشت نہیں کرتے، جبکہ ڈیموکریٹس کھلی سرحدوں کے خواہاں ہیں اور جرم کے بارے میں ان کا موقف کمزور ہے۔ اور آئیے اب چلتے ہیں، ہم آپ کو اسلام آباد سے ایک نئی رپورٹ ہمیں موصول ہوئی ہے، وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ اسلام آباد سے لاپتہ ہونے والے ایک سائنسدان اور ان کی اہلیہ کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت جاری ہے۔ عدالت نے وزارت داخلہ کی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر مین اللہ نے رواں ہفتے پاکستان کے سرکاری ادارے سے منسلک سائنسدان نوریز حسن اور ان کی اہلیہ امائمہ حسن کی گمشدگی کے معاملے کی سماعت کے دوران وزارت دفاع کی طرف سے عدالت میں جمع کروائی گئی رپورٹ پر تحفظات کا اظہار کیا، جس میں بتایا گیا تھا کہ لاپتہ ہونے والے یہ افراد وزارت دفاع کے تحت کام کرنے والے انٹیلیجنس اداروں کی تحویل میں نہیں ہیں۔ نوریز کے والد خبیب حسن نے اپنے بیٹے اور اپنی بہو کی بازیابی کے لیے وکیل انعام الرحیم کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس میں انہوں نے موقف اختیار کیا کہ رواں سال 12 جنوری کو بعض نقاب پوش مسلح افراد نے ان کے گھر میں داخل ہو کر نہ صرف ان کے بیٹے اور بہو کو ہراساں کیا بلکہ انہیں وہ جبری اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ انعام رحیم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کی سماعت کے دوران جسٹس اطہر مین اللہ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ جنوری سے لے کر اب تک جبری گمشدگیوں کے 90 واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ سماعت کے بعد جاری ہونے والے عدالت کے مختصر تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی پاکستانی شہری کو بغیر کسی قانونی جواز کے تحویل میں رکھنا ایک سنگین جرم ہے اور مبینہ طور پر اس کے ذمہ دار افراد کو قانون کے مطابق فوجداری کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لاپتہ ہونے والے افراد کے اہل خانہ اپنے عزیزوں کی جبری گمشدگیوں کا الزام ملک کے بعض اداروں پر عائد کرتے ہیں۔ پاکستانی حکومت اور سیکیورٹی کے ادارے ایسے الزامات کو مسترد کرتے رہے ہیں کہ ریاستی ادارے جبری گمشدگیوں کے واقعات میں ملوث ہیں۔ دوسری طرف لاپتہ ہونے والے افراد کی گمشدگیوں سے متعلق انسانی حقوق کی تنظیمیں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہہ چکی ہیں کہ لاپتہ افراد کو بازیاب کروانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انسانی حقوق کے سرگرم کارکن کامران عارف نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
یہ جو لاپتہ افراد کے کیس ہیں یہ بھی ذمہ داری ہے حکومت کی۔ عدالتیں تو دیکھیں منصف ہیں، وہ تو فیصلہ کر سکتی ہیں، وہ تو ہدایات دے سکتی ہیں، لیکن جو حکومت ہے، ریاست ہے یا جو ایگزیکٹو برانچ ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے سب سے پہلے وہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کے کیسز رجسٹر کریں، قانون کے مطابق اس پہ تفتیش کریں اور جو ریسپانسبل لوگ ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی ہونی چاہیے۔
پاکستان میں جبری گمشدگیوں کے واقعات تواتر کے ساتھ رونما ہوتے رہتے ہیں اور حکومت نے ان معاملات کے لیے جسٹس جاوید اقبال کی سربراہی میں ایک کمیشن بھی قائم کر رکھا ہے جو اب تک سینکڑوں لاپتہ افراد کے معاملات نمٹا چکا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ٹیلی فون پر دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور معاشی مسائل پر گفتگو کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا سینڈرز کے مطابق صدر ٹرمپ نے کینیڈین وزیر اعظم کو جمعے کی شب ٹیلی فون کیا، جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے معیشت سے متعلق دو طرفہ امور پر بات کی۔ امریکی صدر اور کینیڈین وزیر اعظم کے درمیان G7 اجلاس کے بعد یہ پہلا باقاعدہ رابطہ ہے جس میں صدر ٹرمپ نے ٹروڈو کو بہت بددیانت اور کمزور شخص قرار دیا تھا۔ کینیڈین حکومت کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق جمعے کو ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران وزیر اعظم ٹروڈو نے صدر ٹرمپ کو بتایا کہ ان کی حکومت کے پاس سٹیل اور الومینیم پر عائد نئے امریکی ٹیکسوں کا جواب دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، جس کا اطلاق آج یکم جولائی سے ہو رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے مستقبل میں بھی قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ شمالی کوریا کی فوجی، اقتصادی، سماجی اور دوسری پیش رفت کے نگران گروپ 38 نارتھ نے بتایا کہ سیٹلائٹ تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ شمالی کوریا کی جوہری تحقیق والے مقامات میں سے ایک پر حالیہ مہینوں میں تیزی سے بہتری دیکھی جا سکتی ہے۔ 38 نارتھ گروپ نے بدھ کے روز ایک رپورٹ میں بتایا کہ خلا سے 21 جون کو لی جانے والی تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ شمالی کوریا نے اپنی جانگ بیان جوہری سائنٹیفک ریسرچ سینٹر میں بہتری کی۔ رپورٹ سے محض دو ہفتے پہلے شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے سنگاپور میں ہونے والے سربراہ اجلاس میں جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے اعلامیے پر دستخط کیے تھے۔ رپورٹ کے بعد سوال پیدا ہوئے ہیں کہ آیا 12 جون کے سربراہ اجلاس کے بعد کم نے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے لیے اقدام اٹھائے ہیں یا نہیں۔ آسٹریلیا نے غلامی کے خلاف جد و جہد میں ایک عالمی لیڈر بننے کی کوشش میں نئے قوانین اپنی پارلیمنٹ میں متعارف کرائے۔ 3000 سے زیادہ آسٹریلیا کی کمپنیوں کو اس پر مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس بارے میں رپورٹ کریں کہ وہ اپنی سپلائی چینز میں غلامی سے بچنے کے لیے کیا کر رہی ہیں۔ سڈنی سے فل مرسر کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
حکومت کا کہنا ہے کہ مجوزہ قوانین اس گھناؤنے جرم کے خلاف آسٹریلیا کی جنگ میں ایک سنگ میل ہیں۔ اندازے کے مطابق آسٹریلیا کے کھیتوں، کانوں، تعمیراتی مقامات، قحبہ خانوں اور گھروں میں 4000 افراد غلامی جیسی صورتحال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان میں سے بیشتر غیر قانونی طور پر ایشیا، خاص طور سے جنوبی کوریا، ملائیشیا اور تھائی لینڈ سے یہاں لائے گئے ہیں۔ غلامی کے اس جدید انداز میں خواتین کو یہاں لانے کے بعد ان کے ملک کے اندر ان کے خاندان کے افراد کو ڈرا دھمکا کر انہیں جسم فروشی پر مجبور کیا جاتا ہے یا کارخانوں اور تعمیراتی مقامات پر کم اجرتوں پر کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ غلامی میں اجرتوں میں ہیر پھیر بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اس قانون کے تحت ایک جدید سلیوری بزنس انگیجمنٹ یونٹ قائم کیا جائے گا جو نئے ضوابط کی نگرانی کرے گا۔ آسٹریلیا میں داخلی امور کے معاون وزیر الیکس ہاک کہتے ہیں کہ اس قانون سے تبدیلی آئے گی۔
For the first time, large businesses will be required to identify how their operations and supply chains may contribute to modern slavery and explain what they are doing to address these risks.
وہ کہہ رہے ہیں پہلی دفعہ بڑے کاروباری اداروں کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ اس کی شناخت کریں کہ کس طرح ان کے آپریشنز اور سپلائی چینز اس جدید غلامی میں شامل ہو سکتے ہیں اور وہ ان خطرات سے بچنے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ یہ مسودہ قانون ایک واضح پیغام دیتا ہے کہ ہماری تمام اشیاء اور خدمات کی سپلائی چینز میں جدید غلامی ناقابل قبول ہے۔ تاہم اس مسئلے پر مہم چلانے والے باور کرتے ہیں کہ آسٹریلیا کا مسودہ قانون اگرچہ ایک اہم قدم ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ ایسی کمپنیوں پر جرمانے کیے جانے چاہیے جو اس کی تعمیل کرنے میں ناکام رہتی ہیں اور جو غلامی کے خاتمے کے لیے خاطر خواہ کام نہیں کر رہی۔ کیرن ایڈمز ہیومن رائٹس لا سینٹر میں ڈائریکٹر ہیں، وہ کہتی ہیں
A mandatory reporting scheme is not really mandatory if there are no consequences for companies that fail to comply. So without financial penalties and with no independent commissioner to help enforce them.
وہ کہہ رہی ہیں رپورٹ کرنے کو لازمی قرار دینے کی کوئی اسکیم اس وقت تک حقیقتاً لازمی نہیں ہوتی جب تک ایسا کرنے میں ناکام رہنے والی کمپنیوں کے لیے کوئی نتائج نہ ہوں۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ مالی جرمانوں کے بغیر اور ان نئے قوانین میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اس کا ارتکاب کرنے والے بدترین افراد کو سزا ملے گی، کسی خود مختار کمشنر کے تقرر کے بغیر ان نئے قوانین میں وہ طاقت نہیں ہوگی جو کہ لازمی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو فوری طور پر اس مسودہ قانون کی کمزوریوں سے عہدہ برا ہونا چاہیے اور برانڈز کو ایک مستحکم پیغام بھیجنا چاہیے کہ اس طرح کی زیادتیوں کے ذریعے منافع خوری کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سمین غلامی کے خلاف یہ مسودہ قانون متوقع طور پر آسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں منظور کر لیا جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو 3 برس بعد اس بات کا جائزہ لینے کے لیے اس پر نظر ثانی کی جائے گی کہ آیا وہ کارگر ثابت ہو رہا ہے یا نہیں۔ آسٹریلیا میں کام کے مقامات کی نگرانی کرنے والے اداروں کی 3 سال کی تحقیقات کے نتیجے میں یہ پتہ چلا ہے کہ غیر ملکی کارکنوں کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی اسٹڈیز میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں 2.5 کروڑ افراد بین الاقوامی سپلائی چینز میں استحصال کا شکار بنتے ہیں جن میں زراعت، تعمیرات اور دیگر صنعتیں شامل ہیں۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے چین کی سٹیل اور الومینیم درآمد پر عائد محصولات جلد ہی عمل میں آنے والی ہیں، تاہم اس دوران تجارتی اور مالی امور کے ماہرین یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے موٹر سازی، مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی کی صنعتوں میں تلاطم پیدا ہوگا۔ اس بارے میں الزبتھ شرنف کی رپورٹ، انجم ہیرل گل سنا رہے ہیں۔
ریاست وسکانسن میں فاکس کون الیکٹرانک پلانٹ کی افتتاحی تقریب میں صدر ٹرمپ نے ایک دوسری مینوفیکچرنگ کمپنی کو ایک مختلف پیغام دیا تھا۔
ہارلی ڈیوڈسن، پلیز بلڈ اس بیوٹیفل موٹر سائیکلز ان دی یو ایس اے۔
ہارلی ڈیوڈسن، براہ کرم وہ خوبصورت موٹر سائیکلیں یہاں امریکہ میں ہی بناتے رہیں، مہربانی سے، ٹھیک ہے، ہم سے چالاکی کی ضرورت نہیں، چالاکی نہ کریں۔ موٹر سائیکلیں بنانے والی یہ معروف کمپنی مبینہ طور پر اپنی کچھ موٹر سازی یورپ منتقل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ یورپی ممالک کی مصنوعات پر عائد کردہ امریکی محصولات کے رد عمل میں یورپ کی جانب سے امریکی مصنوعات پر عائد کردہ ٹیکسوں سے بچا جا سکے، کیونکہ ان سے موٹر سائیکلیں یورپ میں مہنگی ہو جائیں گی۔ اس نئی تجارتی حکمت عملی کا بغور جائزہ لیتے ہوئے پیٹرسن انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل اکنامکس کے سینئر فیلو جیفری شارٹ کہتے ہیں کہ چند امریکی مینوفیکچرر پہلے سے ہی نقصان میں جا رہے ہیں۔ جیفری شارٹ کہتے ہیں،
As the costs are continued over a period of time, more and more US companies
وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے لاگت بڑھتی جا رہی ہے تو زیادہ سے زیادہ امریکی کمپنیوں کا یا تو منافع کم ہوگا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ملازمین کو فارغ کریں گی، اور یا پھر کچھ نے کہا ہے کہ وہ کاروبار ہی بند کر دیں گی۔ سابق معاون امریکی تجارتی مندوب جیف مون کہتے ہیں کہ انتظامیہ کی جانب سے جس قسم کی سٹیل اور ایلومینیم پر محصولات عائد کی جا رہی ہیں وہ سوچ کی حد تک تو آسان لگتی ہیں لیکن قابل عمل نہیں ہیں۔ مون کہتے ہیں،
There are hundreds of companies that have requested exemptions to the Trump tariffs because these are the steel tariffs.
ایسی سینکڑوں کمپنیاں ہیں جنہوں نے ٹرمپ محصولات سے استثناء مانگا ہے، کیونکہ یہ ایسے سٹیل پر ٹیکس ہے جنہیں وہ استعمال نہیں کرتی، اور وہی ٹرمپ کا ہدف ہیں، اس لیے یہ محصولات ان پر لاگو ہی نہیں ہوتے۔ جیسے جیسے محصولات عائد ہونے کی تاریخ قریب آتی جا رہی ہے تو فی الحال بہت سے چھوٹے امریکی کاروبار دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں۔ اسی دوران صدر ٹرمپ قانون سازوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ قومی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے نظر ثانی کیے گئے اضافی شدہ اقدامات کی منظوری دیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دو ہزار ایک میں طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد افغانستان کے خواتین قدیم ممنوع رسومات اور مردوں کی اجارہ داری والے قدامت پسند معاشرے کی بہت سی فرسودہ روایات کو توڑتے ہوئے آگے بڑھی ہیں۔ کھیل کا شمار بھی انہی شعبوں میں ہوتا ہے جس میں خواتین اب حصہ لے رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ہدایت اللہ نوری نے حال ہی میں افغانستان کی پہلی پیرا گلائیڈر اور اس کی ٹیم سے بات چیت کی۔ لیدا حضوری افغانستان کی پہلی پیرا گلائیڈر ہے۔ انہوں نے اپنی پہلی چھلانگ 6 سال پہلے لگائی تھی۔ اس وقت انہوں نے اپنے اندر جرات اور حوصلہ پیدا کیا اور پہاڑ کی 300 میٹر بلندی سے چھلانگ لگائی۔ لیدا کہتی ہیں،
مشکلات کے 6 سال ما داشتے مشکلات خیلی زیاد بود کہ بلا
ہمارے بہت سے مسائل ہیں، لیکن اس سال ہم اس قابل ہوئے کہ اپنا پیرا گلائیڈنگ فیڈریشن قائم کر سکے۔ حضوری کا کہنا ہے کہ کامیاب پیرا گلائیڈنگ بہت سے چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، مثلا موسم کی تبدیلی، ہوا کی سمت، خطے میں درجہ حرارت کی تبدیلی وغیرہ۔ لیدا کہتی ہیں، مجھے بہت سے اچھے تجربات پیش آئے، اور ان تجربوں میں سے ایک جس سے میں بہت لطف اندوز ہوئی وہ تھا میری پہلی فضا سے زمین پر چھلانگ، جس کے بعد میں نے پیرا گلائیڈنگ کو جاری رکھا۔ حضوری کہتی ہیں، طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد خواتین کے لیے بہت سے مواقع پیدا ہوئے۔
تمام خاطراتم خوش است و یکی از خاطراتم که
افغانستان میں خواتین کی کھیل میں شرکت مزید بڑھ گئی ہے، اور پیرا گلائیڈنگ حقیقت میں ایک اچھا کھیل ہے۔ میرا تمام نوجوان خواتین کے لیے پیغام ہے جو اس کھیل میں دلچسپی لیتی ہے کہ وہ آگے آئیں اور ہمارے فیڈریشن کی ممبر بن کر اور ہمارے ساتھ ہوا میں پرواز کریں۔ افغانستان کی پیراگلائیڈنگ کی ٹیم کے ممبرز کی کل تعداد 120 ہے، لیکن ان میں سے صرف 20 خواتین ہیں۔ افغانستان کے مقامی کھیلوں کو فروغ دینے والے بانی نوید پوپال کا کہنا ہے، ہر ہفتے میں دو یا تین مرتبہ پیراگلائیڈنگ کرتے ہیں، بعض اوقات ہفتے میں 4 سے 5 مرتبہ بھی کر لیتے ہیں۔ اگر ہم دوسرے صوبوں میں جائیں تو ہم اپنے قیام کے دوران پیراگلائیڈنگ کرتے ہیں۔ یہاں کابل میں معاشی اور دوسرے مسائل موجود ہیں، یہ بہت مشکل ہے کہ ہم ہر روز اپنے کھیل کو جاری رکھیں۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک پیراگلائیڈر کا ارادہ اور جذبہ مضبوط ہونا چاہیے۔ پوپال کا کہنا ہے کہ وہ حضوری جیسی کھلاڑیوں کے بارے میں بہت پرامید ہیں، کیونکہ دوسری لڑکیوں کو اس کھیل کی طرف مائل کرنے میں ایک کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ٹیم خوب تیاری کر کے عالمی مقابلوں میں بھی حصہ لے اور اپنے ملک کا نام روشن کرے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے چیئرمین کم جونگ ان کے درمیان تاریخی سربراہی ملاقات کے بعد امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے جنوبی کوریا، جاپان اور بعد میں چین کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کی اور شمالی کوریا کے ساتھ آئندہ کی پیش رفت کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ سول میں ایک پریس بریفنگ کے دوران، جس میں جنوبی کوریا اور جاپان کے وزرائے خارجہ موجود تھے، وزیر خارجہ پومپیو نے امریکہ کے دونوں اتحادیوں کے تعاون کی تعریف کی جو سنگاپور میں سربراہی اجلاس کے لیے موقع فراہم کرنے میں کلیدی حیثیت کا حامل تھا۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس امریکہ اور شمالی کوریا کے تعلقات میں اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں کم جونگ ان نے ایٹمی ہتھیار مکمل طور پر ترک کرنے کے لیے سرکاری طور پر اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ پومپیو نے زور دیا کہ یہ ایک مرحلہ ہوگا اور آسان نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس دوران امریکہ جنوبی کوریا اور جاپان سے نہایت قریبی طور پر جڑا رہے گا۔ انہوں نے جنوبی کوریا اور جاپان کے ساتھ آہنی نوعیت کے اتحاد کا اعادہ کیا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ شمالی کوریا کے خلاف عائد تعزیرات میں اس وقت تک نرمی نہیں کی جا سکتی جب تک کہ ہم یہ نہیں دیکھ لیتے کہ شمالی کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں سے مکمل طور پر پاک کر لیا گیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد بیجنگ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران وزیر خارجہ پومپیو نے شمالی کوریا کو مذاکرات کی میز پر لانے میں مدد دینے پر چین اور صدر شی جن پنگ کا بھی شکریہ ادا کیا اور ان کی جاری حمایت کو بھی سراہا، جبکہ ہم شمالی کوریا کو مکمل طور پر قابل تصدیق اور اس انداز میں ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں جہاں سے دوبارہ واپسی ممکن نہ ہو سکے۔ مسٹر پومپیو نے توجہ دلائی کہ چین نے اپنے اس وعدے کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت شمالی کوریا کے خلاف تعزیرات برقرار رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان قراردادوں میں نرمی کا طریقہ کار موجود ہے اور ہم نے اتفاق کیا ہے کہ مناسب وقت میں ان پر غور کیا جائے گا۔ تاہم ہم نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ تعزیرات اور اقتصادی معاملات میں شمالی کوریا کو صرف اسی وقت نرمی دی جائے گی جب شمالی کوریا کو مکمل طور پر ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کر دیا جائے گا، بالکل مکمل طور پر۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ انہیں دلی خوشی ہے کہ جنوبی کوریا، جاپان اور چین سبھی نے امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان سربراہی ملاقات میں جو ہوا اس کا اعتراف کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے آگے کی طرف قدم بڑھایا ہے اور جزیرہ نما کوریا میں ہم نے جنگ کے خطرے سے پرے امن کی جانب ایک عمل کا آغاز کیا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک آپ ہماری یہ نشریات 12 گھنٹے کے لیے سنتے ہیں۔ بہجت آپ سے یہ پروگرام یعنی نیوز شو ختم کرنے کی اجازت چاہے گی، جس کے ایڈیٹر اسد نذیر تھے، میرے ساتھ پروڈیوسر گلرخ تھیں اور انجینئر تھے نکائے بناب۔ یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پاکستان کے وقت کے مطابق رات 11 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی انہی نیوز بلٹنز کے اندر۔ اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ۔ آج آپ کے لیے یہ پروگرام پیش کرتی ہیں شہناز نفیس اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ بہجت کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔